الرحمن. ہو گیا تھا ترتیب کے اعتبار سے قنوت لگانے کے مسائل شروع ہو رہے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ جب پریکٹیکلی کسی مرنے والے کو کفن پہنانا پڑتا ہے، غسل دینا پڑتا ہے، تو پریکٹیکلی قنوت لگانے کا کام پہلے کیا جاتا ہے، اس کے بعد کفن پہنانے کا کام کیا جاتا ہے. چنانچہ جو اس وقت باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں وہ کفن سے پہلے، اگر پریکٹیکلی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو کفن سے پہلے یہ کام آپ کو کرنا ہے. قنوت لگانے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کے سجدے کے سات اعضاء، ایک پیشانی، دو ہاتھوں کی ہتھیلیاں، پیر کے دو گھٹنے اور پیر کے دو انگوٹھے، ان سات مقامات پر کافور لگانا لگایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے حنوت لگانا. ان سات مقامات پر تو لگانا واجب ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ مقامات ہیں کہ جہاں پر لگانا مستحب ہے. واجب کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا، کفن پہنانے سے پہلے یہ سات مقامات پر حنوت تو لگانا ہی پڑے گا. البتہ اس کے علاوہ جو مقامات ہیں ان پر حنوت لگایا جائے تو مستحب ہے. الفصل الرابع التحنیت، چوتھی فضل ہے حنوت لگانے کے بارے میں. یجب تحنیت المیت المسلم وهو امساس مساجد السبعۃ بالکافور. کہتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کی اگر میت ہو جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، فقط مومن کی بات نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کی اگر موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کو حنوت لگانا واجب ہے، لگانا پڑے گا. اور حنوت لگانے سے مراد کیا ہے کہ سات سجدے کے مقام پر کافور لگانا. وَيَقْفِ فِيهِ وَضْعُ الْمُسَمَّى. اب کافور کتنا لگایا جائے؟ کہتے ہیں اتنی تھوڑی سی مقدار میں بھی کافور لگایا جائے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ ہاں کافور لگایا ہے. اتنی تھوڑی مقدار میں بھی اگر کافور لگا دیا گیا ہے تو کافی ہے، زیادہ بڑی مقدار میں کافور لگانا ضروری نہیں ہے. فقط مثلا ایک چٹکی کافور لگا دیا گیا ہے تو کہا جائے گا کہ ہاں کافور لگا دیا، یعنی واجب پورا ہو جائے گا اس سے. وَلَحْوَتُ اِسْتِحْبَابًا أَنْ يَكُونَ بِالْمَسْحِ بِالْيَدِ بل بالراحیاتِ. اچھا، کافور لگانے میں مختلف علاقوں میں جب میت کو غسل دیتے ہیں، جو غسل دینے والے افراد ہیں جن کو بہت پرانی مہارت ہوتی ہے، 20-25 سال سے وہ غسل میت کو دے رہے ہوتے ہیں، وہی کفن پہنا رہے ہوتے ہیں، وہی حنوت بھی لگا رہے ہوتے ہیں، تو وہ حنوت لگاتے وقت، یعنی کافور لگاتے وقت، اس کافور میں پانی ڈال دیتے ہیں، وہ چکنا ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ لگاتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لگانے میں ہاتھ استعمال کرنے کے بجائے ڈائریکٹ کپڑے سے لگاتے ہیں، جنہیں وہ کپڑے سے لیا اور لگا دیا چاروں طرف ہاتھ خراب نہ ہونے پائیں. کہتے ہیں نہیں، ہاتھ سے لگانا یہ زیادہ بہتر ہے، بلکہ ہاتھ کے مقابلے میں بھی ہتھیلی کے اندر والے حصے سے کافور لگانا ہر مقام پر یہ زیادہ بہتر ہے، احتیاط مستحب ہے. اور اگر آپ نے کہیں دیکھا ہو میت کو غسل دیتے وقت، تو کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں وہ کافور کلو کے حساب سے لگا رہے ہوتے ہیں، ادھر لگا دیا، ادھر لگا دیا، ایک آدھ کلو کافور پورا لگا دیتے ہیں. تو اب شرعن دیکھیے، شرعن واجب تو تھا، فقط ایک چٹکی کافور لگا دیتے آپ کافی تھا، لیکن مستحب کیا ہے؟ کہتے ہیں احتیاط مستحب یہ، بل افضل ان یکون وزنہ سب اتا مساقیل سیرافیہ. کہتے ہیں سات مسقال سیرافی کے برابر اس کا وزن ہو. ایک مثقال صرافی تقریباً 5 گرام کے برابر ہوتا ہے، تو 7 مثقال کتنے گرام بن گیا؟ 35 گرام. بس یہ 35 گرام یہ 7 مقامات پر لگ جائے اتنا کافی ہے. تو یہ گرام کے حساب سے کافور انہوں نے سمجھایا ہے. ہمارے یہاں عام طور پر گرام کا وزن، گرام میں جو چیز تولی جاتی ہے وہ سونا ہوتا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 35 گرام کتنا ہوگا کافور. بس یہ لگانا احتیاط مستعد. وہ کلو کے کلو جو لگائے چلے جاتے ہیں وہ درست نہیں ہے، یعنی لگانے میں حرج بھی نہیں ہے مگر کوئی فائدہ بھی نہیں اس کا. لہذا 7 مثقال کے وزن کے برابر یہ کافور لگایا جائے. وہ یستحب مسح مفاصل ہی ولبت ہی و صدر ہی و باطن و قدمی ہے و ظاہر و کفی. اچھا، یہ 7 مقامات تو ایسے ہو گئے کہ جہاں پر لگانا واجب ہے. اس کے علاوہ کچھ اور مقامات ہیں کہ جہاں پر لگانا مستحب ہے. وہ کون کون سے مقامات ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جتنے جسم کے جوڑ ہیں وہاں پر بھی کافور لگانا مستحب ہے. مثلا کونی، یہ 7 مقامات میں شامل نہیں ہوتی مگر یہ جوڑ ہے. یہ کاندھا مثلا، یہ جوڑ ہے، ان مقامات پر بھی کافور لگانا مستحب ہے. اسی طرح سے جو جسم کے حصے مڑنے والے ہیں، بل کھانے والے ہیں، ان تمام مقامات پر بھی کافور لگانا مستحب ہے. اور اسی طرح سے سینے کا حصہ، سینے پر کافور لگانا. وہ باطن و قدم ہے، دیکھیے قدم کا وہ حصہ کہ جو گھٹنے والا لگے گا، تو گھٹنے والے حصے میں تو کافور لگانا واجب ہے، لیکن پیر کے تلوے، یہ پورے تلوے سجدے میں نہیں لگائے جاتے، سجدے میں نہیں رکھے جاتے ہیں، لیکن اس پر بھی کافور لگانا مستحب ہے. پیر کے تلوے یعنی باطن قدم جسے کہتا ہے. وہ ظاہر و کفی ہے، اسی طرح سے آپ ان حصوں سے تو کافور لگائیں گے اس لیے کہ یہ سجدہ رکھنے، سجدے میں استعمال ہونے والے حصے ہیں، لیکن اس حصے کا الٹ جسے کہا جاتا ہے ظاہر کف، یہ سجدے کا مقام نہیں ہے مگر اس کے باوجود یہاں پر بھی کافور لگانا مستحب ہے. تو یہ چند مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر کافور لگانا مستحب ہے، یعنی حنوت کرنا مستحب ہے. محل تحنیت بعد تغسیل او تیمم میں، ہاں یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد یہ حنوت لگایا جائے گا، یا میت ایسی ہے کہ جس کو غسل نہیں دیا جا سکا لہذا تیمم کرنا پڑ گیا اس کو، تو تیمم کے بعد یہ حنوت لگایا جائے گا. قبل تکفین او فی اسنہ، کفن دینے سے پہلے پہلے، یعنی پہلے حنوت کا کام کریں پھر کفن کا. البتہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کفن بھی پہناتے جائیں اور حنوت بھی لگاتے جائیں، دونوں کام اگر ساتھ ساتھ بھی ہو سکتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. یشترط فی الکافور ان یکون مباحا مسوقا لہ راہیا. اب وہ جو کافور لگایا جائے گا اس کی چند شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ مباح ہونا چاہیے، غصبی کافور نہ لگایا جائے، مباح کافور ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پسا ہوا ہونا چاہیے، وہ ڈلے والا کافور نہ ہو کہ آپ اگر اس کی پیشانی پر لگانے جائیں تو پتہ چلا پیشانی پھٹ گئی اس کی، پسا ہوا باریک سا ہو بالکل اس کی پیشانی پہ آسانی سے لگ جائے، یا 7 اعضاء یا جہاں جہاں لگانا ضروری ہے وہاں آسانی سے لگ جائے. اور تیسری بات یہ کہ وہ کافور ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں خوشبو باقی رہ گئی ہو، اتنا پرانا نہ ہو کہ اس کی خوشبو ہی ختم ہو گئی ہو. جی ہاں، سوال ان کا اچھا ہے کہ فرض کیجئے کہ کسی میت کے 7 اعضاء نہیں ہیں، کوئی کٹے میں اعضاء ہیں، ایکسیڈنٹ میں مثلا اس کی ٹانگیں کٹ گئیں یا کسی اور وجہ سے اس کے ہاتھ کٹ گئے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو جو مقامات باقی رہ گئے فقط وہاں کافور لگانا ضروری ہوگا. جو حصہ باقی نہیں ہے، ٹانگیں نہیں ہیں، تو پھر اس پہ کافور لگانا لازمی نہیں ہے، لیکن وہاں آپ لگا دیں گے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. ہاں یہ دوسرا سوال ہے کہ فرض کیجئے کہ زندگی ہی میں ایک ہاتھ کاٹ کے الگ کر دیا گیا ہے یا ایکسیڈنٹ میں الگ ہو گیا ہے, تو کیا اس کو بھی کافور لگا کے دفن کرنا ہے؟ بلکہ سارا سوال تو یہ پیدا ہوگا کہ اس کو بھی غسل دینا پڑے گا, اس کو بھی حنوط لگانا پڑے گا, اس کو بھی کفن پہنایا جائے گا, اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی, یہ سب کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ نہیں کرنا. البتہ بہرحال اختلاف ضرور ہے. کس چیز میں اختلاف ہے؟ کہ اس کو غسل دینا ہے کہ نہیں دینا ہے, اس میں اختلاف ضرور ہے. وہ اختلاف آیت اللہ سیستانی کا میں نے کچھ تھوڑا سا پہلے بتایا بھی تھا, کچھ مسائل اور آگے آئیں گے. لہذا عام طور پر نظریہ یہ ہے کہ اس کو فقط کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا. حنوط کے بارے میں تو سارے علماء متفق ہیں کہ اس کو حنوط نہیں لگایا جائے گا, اسی طرح سے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. کما یشترط طہارتہ وان لم یوجب تنجس بدن المیت علی الاحمت لزوما. کہتے ہیں اسی طرح سے جو کافور لگایا جائے وہ پاک ہونا چاہیے, نجس کافور نہ ہو. اگرچہ یہ نجس کافور کسی میت پر لگا دیا جائے تو وہ میت کو نجس نہیں کرے گا, مگر اس کے باوجود نجس کافور نہیں لگا سکتے. اچھا, میت کو نجس کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ کافور نجس ہے مگر سوکھا ہوا ہے, لہذا سوکھا ہوا کافور سوکھی بھی میت پر لگائیں گے تو نجس نہیں ہوگا. تو میت تو نجس نہیں ہوگی, مگر اس کے باوجود نجس کافور لگانا جائز نہیں ہے, احتیاط لازم کے طور پر. البتہ وَيُكْرَهُ اِدْخَالُ الْكَافُورِ فِي عَيْنِ الْمَيَّتِ وَأَنْفِهِ وَأُذُنَيْهِ. چند مقامات پر کافور لگانا مکروہ ہے, چند مقامات پر مستحب بتایا, مثلا سینے پہ لگانا مستحب ہے, جوڑوں پر لگانا مستحب ہے, لیکن چند مقامات پر کافور لگانا مکروہ ہے. وہ کون کون سے مقامات ہیں؟ مثلا میت کی آنکھ میں کافور ڈالنا, یا میت کے ناک میں کافور ڈالنا, یا میت کے کانوں میں کافور ڈالنا, یہ سارے مقامات وہ ہیں کہ مکروہ ہے. ان مقامات پر کافور نہیں لگانا چاہیے, نہیں ڈالنا چاہیے. یہ ایک گفتگو کافور لگانے کے حوالے سے مکمل ہو گئی. بہت مختصر گفتگو ہے, مگر کچھ اس میں واجبات ایسے ہیں کہ جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک صلوات پڑھیں رحمۃ احمد والے. اچھا, اب درمیان میں ایک ایسا عمل بتا رہے ہیں کہ جو واجب تو نہیں ہے, لیکن اکثر علماء نے اس کے مستحب ہونے کا تذکرہ کیا ہے, لہذا یہ بھی کر رہے ہیں. اور چونکہ یہ کفن پہنانے کے دوران ہی کیا جاتا ہے یہ والا عمل, لہذا کفن کے ساتھ ساتھ اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ دو لکڑیوں کا رکھنا, جسے کہتے ہیں جریدتان, دو لکڑیوں کا رکھنا. اچھا, کہاں پر یہ دو لکڑیاں رکھنا مستحب ہے اور کس چیز کی لکڑیاں ہوں, کون سے درخت کی لکڑیاں ہوں, یہ ابھی تفسیر آ رہی. الفصل الخامس الجریدتان یستحب ان یجعل مع المیت جریدتان رطبان. پہلی بات تو یہ کہ دو لکڑیاں رکھی جائیں جو تر لکڑیاں ہوں, خشک نہ ہوں. والاولى فی کیفیت ہی جعل احداہما من الجانب الایمن من عند ترقوت ملصقتا ببدنہ. کہتے ہیں کہ ایک لکڑی رکھی جائے میت کے رائٹ سائڈ پہ, داہنی جانب میں, اور میت کے داہنی جانب کہاں رکھی جائے؟ کہتے ہیں اند ترکوا, یہ جو سینے کی ہڈی ہوتی ہے پوری, جو گردن سے شانے تک چلی گئی ہوتی ہے, اس ہڈی کو کہتے ہیں ترکوا. اس ہڈی کے پاس وہ لکڑی رکھی جائے. سیدھی جانب میت کے یہ ترکوا کے پاس وہ لکڑی رکھی جائے جو بدن کے ساتھ ملی بھی ہوگی, یعنی بدن کے کفن سے پہلے ہوگی وہ لکڑی. والاخرى من الجانب الايسر من عند ترقوت بين القميص والازار. اور دوسری لکڑی رکھی جائے گی الٹی جانب میں, لیفٹ سائڈ میں, مگر وہ رکھی جائے گی جو میت کو قمیص پہنائی گئی ہے, اس قمیص کے اور ازار کے درمیان. ازار کا مطلب جو پوری چادر ہے, تو قمیص اور ازار کے درمیان میں وہ لکڑی رکھی جائے گی. پہلی لکڑی بدن سے چپکا کے رکھی جائے گی، دوسری لکڑی دو کفن کے درمیان رکھی جائے گی، یہ مستحب ہے. جی نہیں نہیں وہ بھی اسی ڈائریکشن میں، یعنی وہ بھی سینے کی طرف رکھی جائے گی، سینے کی ہڈی کے پاس، مگر قمیض اور ازار کے درمیان رکھی جائے گی. سوال ان کا یہ ہے کہ اگر فرض کی لکڑی نہیں رکھے گے تو کیا ہوگا، پھر دفن نہیں کر سکتے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لکڑی کے بغیر بھی دفن کر سکتے ہیں. یہ رکھنا فقط مستحب ہے، لازم نہیں ہے. جی ہاں، لکڑی کی لمبائی کتنی ہو، اب یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خود بخود انسان طے کر لیتا ہے کہ اگر میت کی لمبائی 5.5 فٹ ہے تو لکڑی 10.5 فٹ کی نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ وہ لکڑی 1 فٹ کی 1.5 فٹ کی ہوگی، کافی ہے، بس اتنی لکڑی ہوگی تو کافی ہو جائے گی. بل اولا ان تکون من النخل فان لم يتيسر فمن الصدر او الرمان، کہتے ہیں کہ جو لکڑی رکھی جائے بہتر یہ کہ وہ کھجور کے درخت کی لکڑی ہو، اگر وہ میسر نہ ہو تو بیری کے درخت کی لکڑی ہو، وہ بھی میسر نہ ہو تو ایسی صورت میں انار کے درخت کی لکڑی رکھی جائے. فان لم يتسير فمن الخلاف، اور اگر یہ دو لکڑیاں بھی دستیاب نہ ہو، یعنی بیری والی اور انار والی، یہ دونوں برابر ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بیری نہ ہو تو انار، بیری اور انار دونوں برابر ہیں، دونوں میں سے جو مل جائے وہ رکھ لیں، لیکن اگر یہ دونوں میسر نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں بیت کے درخت کی لکڑی، بیت جس سے بنتی ہے نا، جس سے پٹائی ہوتی ہے، اس درخت کی لکڑی وہ رکھی جائے. وَإِلَّا فَمِن كُلِّ عَوْدٍ رُطُب، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کہتے ہیں کہ پھر کسی بھی درخت کی لکڑی رکھ لیں مگر تر لکڑی ہو، جیسے نیم کے درخت کی لکڑی ہے، تر تازہ توڑی ہوئی لکڑی رکھنا یہ مستحب ہے. جی نہیں نہیں وہ اب یعنی اس طرح کے سوال کرنے سے ٹائم ضائع ہو جائے گا. درخت سے توڑی ہوئی تازہ لکڑی ہو وہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. وَإِذَا تَرَقَتِ الْجَرِيدَتَانِ لِنِسْيَانٍ أَوْ نَحْوِهِ فَالْأَوْلَى جَعْلُهُمَا فَوْقَ الْقَبْرِ وَاحِدَةً عِنْدَ رَأْسِهِ وَالْأُخْرَى عِنْدَ رِجْلِهِ، اگر فرض کیجئے کہ کفن دیتے وقت یہ بھول گئے، لکڑی نہیں رکھی کفن دیتے وقت، ایک رکھنی چاہیے تھی دائیں جانب، دوسری رکھنی چاہیے تھی بائیں جانب، یہ رکھنا بھول گئے اور میت کو دفن کر دیا، کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، اب بہتر ہے کہ دو لکڑیاں پھر بھی رکھی جائیں، مگر وہ کیسے رکھی جائیں، ایک سر کی جانب رکھی جائے اور ایک پیر کی جانب، قبر کے سر کی جانب ایک لکڑی اور دوسری لکڑی قبر کے پیر کی جانب. اب یہاں جو بات آ گئی ہے تو ایک بات بڑی سمجھنے کے قابل ہے، انہوں نے ان لکڑیوں کا تذکرہ تو کیا کہ قبر پر یہ لکڑی رکھنا بہتر ہے، لیکن جو ہمارے معاشرے میں بہت عام رواج ہے اور ایسا رواج ہے کہ کوئی نہ کرے تو نہ کرنے والوں کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اور بہت برا بھلا کہتے ہیں، وہ کیا ہے کہ قبر پر پھول کی چادر ڈالنا، اس کا تذکرہ اس میں کہیں نہیں آیا. قبر پر پھول کی پتیاں ڈالنا مثلا، اس کا تذکرہ یہاں کہیں نہیں آیا. قبر پر اگربتی جلانا، اس کا تذکرہ یہاں پر کہیں نہیں آیا. اور بھی بہت ساری چیزیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں قبر پر، وہ شمع جلا رہے ہوتے ہیں، کوئی دوسری چیزیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ باقاعدہ پورا گلدستہ بنا کے لاتے ہیں اور گلدستہ رکھ دیتے ہیں. جو گلدستہ یا تو آدمی مریض ہے، ہسپتال میں اس کو جا کے دینا چاہیے تھا، یا ابھی ابھی اس کی شادی ہوئی ہے اور اس کو گلدستہ دینا چاہیے تھا، یہ قبر والے کو گلدستہ لا کے دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں، ان میں سے کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہوا. اچھا البتہ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، نہیں حرام بھی نہیں ہے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اپنے شوق سے کرے، کوئی حرج نہیں. اتنی پتیاں اس قبر پر ڈالے
کہ پورا ٹرک بھر کے وہ لے کر آئے اور قبر بھی چھپ جائے اس میں, ڈال لے اس میں, کوئی حرج نہیں, کوئی قباحت نہیں. جہاں تک کہ اسراف نہیں سمجھا جاتا وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے. پھول کی چادر مثلا بچھائی گئی ہے, وہ پھول کی چادر کے ساتھ ساتھ 100-100 کے نوٹ بھی بچھا دیے. ویسے تو وہ دلہا کو پہنائے جاتے ہیں یا دلہن کو پہنائے جاتے ہیں, لیکن اگر وہ 100-100 کے نوٹ والی اگر وہ چادر بنائی ہے, اس کی اجازت نہیں ہوگی, اس لیے کہ یہ ضیاء ہے, یہ بربادی ہے, یہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن باقی جتنا کام کرنا چاہیں کرنے کی اجازت ہے, مگر شرعی اعتبار سے ان میں سے کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے. جی ہاں, اس میں وہ بات بھی آ گئی, سبزہ اگا دیتے ہیں, وہ سبزہ عام طور پر مروے کے پھول اگوا, مروے کا پودا اگوا رہے ہوتے ہیں, اور مروے کا پودا ہی عام طور پہ لے جا کے لگا بھی رہے ہوتے ہیں, کوئی خاص تذکرہ نہیں ہے اس کا, کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے, لیکن لگانے میں کوئی قباحت بھی نہیں, آپ لگا دیں. آپ فقط سبزہ اگانے کی بات کر رہے ہیں, اس قبر پر باقاعدہ شاندار قسم کا گارڈن بنا دیں آپ, کوئی بات نہیں, لیکن یہ ساری چیزیں شرعی اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. جی ہاں, جو بات انہوں نے کہی ہے کہ دعائے نور یا دوسری دعاؤں کی کتاب جو قبر کی مٹی میں ڈال دیتے ہیں, اس کا تذکرہ پہلے آ چکا تھا کہ کفن میں اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ڈالی جائیں گی یا اس کے ساتھ رکھی جائیں گی تو اس کا تو فائدہ ہوگا, وہ کفن کے مسائل میں ساری بات آ گئی تھی, لیکن قبر پر رکھ دینا یا قبر کی مٹی میں دبا دینا اس کا بھی کوئی تذکرہ نہیں. چنانچہ ان باتوں کو سمجھانا پڑے گا لوگوں کو کہ کس چیز کا فائدہ ہے. انہیں فرض کریں کہ یہ پھول کی چادر اور یہ پھول کی پتیاں اور یہ اگربتیاں اور یہ فلاں اور فلاں, یہ ساری چیزیں ہیں, یہ ساری چیزیں اگر فرض کریں کہ 2000 روپے کی آتی ہیں, اور ان 2000 روپے کی اگر مرنے والے کے لیے کوئی نمازیں پڑھوا دے تو نمازیں اس کو فائدہ دیں گی. کہ مرنے والے کے لیے نمازیں پڑھوا دی ہیں, مرنے والے کے لیے نمازیں پڑھانا تو چھوڑیے, یہ 2000 روپے کسی طالب علم کو دے دیں, یہ سبحان اللہ بڑا اچھا لگا, تو یہ پھر بھی کچھ فائدہ دے سکتا ہے, مگر یہ باقی چیزیں, ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں. جی جو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سورہ یاسین وغیرہ پڑھنا, وہ آگے آئے گا کہ سورہ یاسین وغیرہ پڑھنا بہت اچھا ہے, مگر اس کا پانی بنا کے قبر پہ ڈالنا اس کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے. یہ آخری بات رہے گی, ذرا یہ مکمل ہو جائے, تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا. ذکر بعض الفقہاء رضوان اللہ تعالی ان الاولى ان یکتب علی الجریدتین ما یکتب علی حواش الکفن مما تقدم, کہتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ بہتر یہ کہ جو دو لکڑیاں لگائی جاتی ہیں ان دو لکڑیوں پر وہ تمام چیزیں لکھی جائیں جو کفن کے حاشیے پر لکھی جاتی تھی, وہ ساری تفصیل جو پہلے آ چکی تھی. وَيَلْزَمُ حِينَئِذٍ الْإِحْتِفَاظَ مِنْ أَنْ تَنَجُّسَ مَوْضِعَ الْكِتَابَةِ فِيهِمَا بِالدَّمِ وَغَيْرِهِ, اور اگر فرض کیجئے کہ ان لکڑیوں پر کوئی چیز لکھی گئی ہے تو وہی شرط بھی آ جائے گی کہ قبر میں ڈالنے کے بعد وہ کسی طرح سے نجس نہیں ہونا چاہیے. جو اگر میت سے خون نکلتا ہے یا کوئی اور نجاست نکلتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ لکڑیاں جس پر لکھا گیا ہے یہ لکھائی نجس نہیں ہونا چاہیے. ولو بے لف ہما بیما یمن و انزال کا من البلاسٹک بنا بھائی, اگرچہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ لکھنے کے بعد اس پر کوئی پلاسٹک لپیٹ دیا جائے, یا وہ لکھائی ایسی ہو کہ لکھائی کے وہ اندر ہی پلاسٹک ہو اور پلاسٹک کی وجہ سے وہ لکھائی محفوظ رہے گی, کوئی بھی ایسا طریقہ جو ہم نے کفن میں بھی بتایا تھا آپ کو, کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ یہ لکھائی جس میں اللہ کا نام آ رہا ہے, دعائیں آ رہی ہیں, یہ کسی صورت میں نجس نہیں ہونا چاہیے. وصلی اللہ علی محمد و آل الطاہرین, صلوات اللہ علیہ وسلم.
کو شجاع بننا ہے, وہ مثلا جو ہے تحول کا شکار